أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ہماری بحث اصول دین در تفسیر المیزان میں توحید پروردگار میں چل رہی تھی. کل والے درس میں عرض یہ ہوا تھا کہ توحید خداوند متعال کی بحث شروع کرنے سے پہلے ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے کہ توحید سے کیا مراد ہے. جب ہم خدا کو واحد کہتے ہیں تو ہمیں کون سی قسم وحدت کی مراد لینی چاہیے اور واجب تعالی کے ساتھ سازگار ہے. وحدت کی دو قسمیں کی تھی، وحدت عددیہ و وحدت غیر عددیہ، یا اس کو حقہ حقیقیہ کا نام دیا تھا. عرض کیا تھا کہ وحدت عددی، اس کی خصوصیت محدودیت ہے، یعنی محدود چیزیں جو ہیں وہ وحدت عددی رکھتی ہیں. مثلا میں اگر واحد ہوں تو وحدت میری عددی ہے کیونکہ میں محدود ہوں. کائنات کی ہر چیز اگر واحد ہے، جو کہ ہے، تو اس کی وحدت جو ہے وہ وحدت عددی کہلاتی ہے. وحدت عددی کی ایک اور خصوصیت جو پائی جاتی ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ اس کا ثانی فرض کیا جا سکتا ہے. ممکن ہے فعلاً موجود نہ ہو، یا مشکل پیش آئی ہو، خارج کے اعتبار سے ممکن ہے محال ہو، لیکن اس کے لیے فرض کرنا جو ہے وہ ممکن ہے. یہ وحدت عددی کی خصوصیت تھی. اور وحدت حقہ حقیقیہ کی، جو کہ غیر عددی ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ لا متناہی ہونا. جو بھی ہستی لا متناہی ہوگی، اس کی وحدت کیا ہوگی؟ حقہ حقیقیہ ہوگی. اور چونکہ خداوند متعال کی ذات لا متناہی ہے، لا محدود ہے، لہذا اس کی وحدت عددی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی وحدت جو ہے وہ حقہ حقیقیہ ہے. وحدت حقہ حقیقیہ کی ایک اور خصوصیت جو عرض کی تھی، وہ یہ کہ جو ہستی وحدت حقہ حقیقیہ رکھتی ہوگی، اس کے لیے ثانی فرض کرنا محال ہے. اصلا اس کے لیے ثانی فرض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لا متناہی ہے، اصلا جگہ نہیں چھوڑتا وہ تاکہ کوئی دوسرا فرض کیا جا سکے. ہر اعتبار سے من جمیع الجہات لا متناہی ہے. بس جب ہر اعتبار سے لا متناہی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنے افعال کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے جب لا متناہی ہے، تو غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں بچتی تاکہ دوسرا فرض کیا جا سکے. بس اس اعتبار سے اس کی وحدت جو ہے وہ وحدت حقہ حقیقیہ ہے. اور وحدت حقہ حقیقیہ کی تعریف یہ کی تھی کہ جس میں ثانی اور دوسرا فرض کرنا محال ہو. یہ مطلب انتہائی عمیق ہے کہ عرض کیا تھا، سب سے پہلے جس شخصیت، جس ہستی نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف اور بیان کیا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ، وہ مولا علی علیہ السلام کی ہستی ہے. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 104 میں اس طریقے سے فرماتے ہیں: غیر ان اہل التفسیر والمتعاتین لعلوم القرآن من الصحابة والتابعين ثم الذين يلونهم أهملوا هذا البحث الشريف. کہ اگر آپ اہل تفسیر کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں، صحابہ اور تابعین میں سے، جنہوں نے علوم قرآن کو اہمیت دی اور کام کیا اس کے اندر، اور پھر صحابہ اور تابعین کے بعد والے علماء کی طرف اگر دیکھیں، ان کی کتابوں کو اگر دیکھیں، تو اس بحث کو ان کی کتابوں میں، ان کی گفتگووں میں، ان کی محافل میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اس کو چھوڑا ہوا تھا انہوں نے، فهذه جوامع الحديث وكتب كتب التفسير المأثورة منهم. آپ کے سامنے ہیں حدیثوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں ان کی، تفسیروں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں ان کی جو ان سے نقل ہوئی ہیں. لا ترى فيها اثرا من هذه الحقيقه، اس حقیقت کی طرف کہ خداوند متعال کی وحدت کون سی وحدت ہے، بلکہ ان کی وحدت جو ہے وہ حقہ حقیقیہ ہے، اس کے بارے میں کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی. لا ببیان شارح ولا بسلوک استدلالی، نہ تو شرح کرنے کی حیثیت سے آپ کو کوئی بات اس میں ملے گی، اور نہ ہی استدلالی اعتبار سے کوئی بات اس میں اس قسم کی ملے گی. ولم نجد ما یکشف عنها غطاءها، ہمیں نہیں ملا وہ کہ جس نے اس پردے سے، اس حقیقت کے اوپر پڑے ہوئے پردے کو کشف کیا ہو، ہٹایا ہوا ہو. الا ما ورد فی کلام الامام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ مگر یہ کہ ہمیں اس حقیقت سے جو پردہ اٹھایا گیا ہے وہ مولا علی کے کلام میں ہمیں ملا. فان کلامہ هو الفاتح لبابها، امام علی علیہ السلام کا کلام ہے کہ جس نے اس حقیقت کا دروازہ کھولا. والرافع لسطرها وحجابها، اور امام علی علیہ السلام کا کلام ہے کہ جس نے اس حقیقت سے پردے اور حجاب کو ہٹایا. على احدى سبيل واوضح طريق من البرهان، اور انتہائی جو ہے وہ واضح اور روشن انداز سے اس سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا. ثم ما وقع في كلام الفلاسفه الاسلاميين بعد الالف الهجري وقد صرحوا بانهم انما استفادوه من كلام عليه السلام. علی علیہ السلام اس کے بعد پھر فلاسفہ کے کلام میں پھر ملتا ہے یہ بات 1000 سال کے بعد، یعنی امام علی علیہ السلام نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے جو کہ انہوں نے قرآن اور پیغمبر سے لیا تھا، اس حقیقت کو اس کو بیان کیا، پھر یہ حقیقت جو ہے وہ پھر اسی طریقے سے پردے میں رہی، اور 1000 سال کے بعد فلاسفہ اسلامی نے آ کر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا. وقد صرحوا، پھر ان فلاسفہ نے خود اقرار کیا اس بات کو کہ ہم نے اس حقیقت کو امام علی علیہ السلام سے حاصل کیا ہے اور کشف کیا ہے. اور پھر علامہ طباطبائی یہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں، علامہ طباطبائی کی ایک روش جو تفسیر المیزان کے اندر ہے وہ چند مراحل میں تقسیم ہے. پہلا مرحلہ جو تفسیر المیزان کا ہے وہ فقط تفسیری بحث ہے، آیت کو آیت کے ذریعے تفسیر کرتے ہیں یا اس قسم کی مختلف روشیں اپناتے ہیں جس میں فقط تفسیری نکات جو ہیں وہ مد نظر ہوتے ہیں، قرآن کے ذریعے ہی ان نکات کو استخراج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے، اس میں نہ روایت استفادہ کرتے ہیں نہ کوئی عقلی استدلال لے کر آتے ہیں، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی، فقط قرآن ولا غیر اور کوئی چیز نہیں ہوتی. دوسرا مرحلہ جو آتا ہے پھر باسِ روائی کو ذکر کرتے ہیں، روایت کیا کہتی ہے، اب کہ ہم نے قرآن سے جس حقیقت کو سمجھا ہے روایات آیا اس کی تائید کرتی ہیں یا نہیں کرتی، تو پھر روایات کو وہاں پر ذکر کرتے ہیں. روایات کو ذکر کرنے کے بعد پھر اس آیت میں اگر کوئی عقلی مضمون ہو، علمی یا سائنسی مضمون ہو، یا تاریخی مضمون پایا جاتا ہو، کسی بھی قسم کا کوئی مضمون پایا جاتا ہو، تو وہاں پر پھر اس عنوان سے ایک بحث کرتے ہیں. مثلا عنوان دے دیں گے بحث فلسفی، لکھ دیں گے مثلا بحث تاریخی، یہ فلسفی بحث ہے، یہ تاریخی بحث ہے. مثلا وہاں پر آ کر پھر فلسفی بحث کرتے ہیں، اجتماعی بحث کرتے ہیں، تاریخی بحث کرتے ہیں، اس قسم کا. یہ تیسرا مرحلہ ہے علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان میں. خوب، علامہ طباطبائی جب اس حقیقت کو تبیین کرتے ہیں اور امام علی علیہ السلام کی روایات کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں، لیکن پھر اس بحث کے بعد، بحث روائی کے بعد، بحث فلسفی ان کے عنوان سے بحث نہیں کرتے اس حقیقت کے بارے میں، کیونکہ فلسفی بحث تھی، فلسفے میں یہ بحث مطرح ہوتی ہے، ذکر ہوتی ہے اور بیان ہوتی ہے وہاں پر. تو اب علامہ جو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے کلام میں اتنی وضاحت موجود ہے اس حقیقت کے بیان میں کہ حتیٰ ضرورت کا احساس نہیں ہوا کہ میں اپنی تفسیر میں بحث ان فلسفی کے نام سے کوئی بحث کروں، چونکہ بحث فلسفی کی بحث وہاں کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے جہاں پر وہ ایک مطلب صریح اور واضح انداز میں آیات کے اندر، روایات کے اندر نہ آیا ہو، پھر علامہ جو ہیں بحث ان فلسفی میں اس کو تھوڑا کھول کر بیان کرتے ہیں، کچھ مقدمات جو فہم قرآن اور فہم روایت کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان کو وہاں تبیین کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس حقیقت کے اندر مولا علی علیہ السلام نے انتہائی خوبصورتی اور واضح انداز میں جو بیان کیا ہے، حتیٰ مجھے بحث ان فلسفی کے عنوان سے الگ بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ السِّرُّ فِي اِقْتِصَارِنَا فِي الْبَحْثِ الرِّوَائِي السَّابِقِ عَلَى نَقْلِ نَمَازِجَ مِنْ غُرَرِ كَلَامِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ الرَّائِقِ. فرماتے ہیں یہی راز ہے اس بات میں کہ ہم نے کیوں بحث روائی پر اکتفا کیا ہے اور فقط جو ہے امام علی علیہ السلام کے بعض کلمات سے ہی استفادہ کیا ہے اور بحث فلسفی کے عنوان سے بحث نہیں کی. کہتے ہیں اس کا راز یہی ہے کہ بہت آسانی سے بہت ہی اچھا جو ہے وہ امام علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے. لِأَنَّ السُّلُوكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَشَرْحَهَا مِنْ مَسْلَكِ الْإِحْتِجَاجِ الْبُرْحَانِ لَا يُوجَدْ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ. کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر جو شرح اور تبیین اور برہانی انداز میں جو بیان کیا گیا ہے، اس قسم کی کوئی چیز امام علی علیہ السلام کے کلام کے علاوہ موجود ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے استفادہ کر کے اس کو بحث فلسفی کے عنوان سے لے کر آئیں. وَلِهَذَا بِعَيْنِهِ تَرَكْنَا عَقْدَ بحث فلسفی مستقل لہذه المسئلہ. اسی وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے، بحث فلسفی کے عنوان سے اس مسئلے کو الگ سے ذکر کرنے سے گریز کیا ہے، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے، امام علیہ السلام نے اتنی آسانی سے بیان کر دیا ہے. فَإِنَّ الْبَرَاهِينَ الْمُورَدَ فِي هَذَا الْغَرَضِ مُؤَلَّفَةً من هذه المقدمات المبنيه في كلامه. کہنا چونکہ جتنے بھی براہین خدا کی وحدت حق حقیقیہ کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہیں، وہ براہین جو ہیں انہی مقدمات سے مل کر بنے ہیں کہ جن مقدمات کو امام علی علیہ السلام نے اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے. لا تزيد على ما في كلامه بشيء، اور اس کے کلام اس سے ہٹ کر کوئی مزید چیز کا ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس میں اضافہ کیا جائے. والجميع مبنيه على صرافه وجود و احدیت ذات جلت عظمت ہو، اور تمام چیزیں جو ہیں خدا کے بسیط ہونے اور خدا کی احدیت کے اوپر جو ہیں وہ مبنی ہیں. بس یہ حقیقت جو ہے وہ انتہائی خوبصورتی سے امام علی علیہ السلام نے بیان کی ہے. کچھ عبارات جو ہیں میں نے امام کی نقل کی تھی روایات، ایک دو کی طرف آج اشارہ کر دیتے ہیں اور یہ بحث تمام کرتے ہیں. مثلا اگر آپ نہج البلاغہ کی طرف رجوع کریں تو خطبہ نمبر 185 کے اندر 185 میں، اور یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں یہ بھی نہج البلاغہ جو عربی میں ہے محمد عبدو کے کا مرتب ہوا اس کا حوالہ دے رہا ہوں، چونکہ حوالے نہج البلاغہ کی ترتیب مختلف ہے، مختلف نسخوں میں فرق زیادہ نہیں ہے، کوئی ایک دو تین خطبوں کا ہی فرق پڑتا ہے، یعنی عدد کا فرق پڑتا ہے، آگے پیچھے ہوتے ہیں. بہرحال مطلب واضح ہے، جو انٹرنیٹ سے استفادہ کرتے ہیں وہ اگر اس جملے کو لکھیں تو نہج البلاغہ کا دقیق جو ہے وہ ایڈریس ان کے سامنے آ جائے گا، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو نہج البلاغہ ان کے پاس ہے اس میں کس خطبے کے اندر ہے. بہرحال خطبہ نمبر 185 کے اندر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا وند متعال کیا ہے، واحدن، خدا ایک تو ہے لیکن لا بعددن، لیکن وحدت اس کی عددی نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 152 کی طرف رجوع کریں، 152 نمبر خطبے میں رجوع کریں، وہاں بھی امام علیہ السلام اپنے خطبے کو یوں بیان کرتے ہیں، اس طریقے سے اس مطلب کا آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ الدال علی وجودہ بخلقہ، حمد ہے اس پروردگار کی جو اپنے وجود اپنے خلق کے ذریعے اپنے وجود پر رہنما ہے اور دال ہے. اس کے ضمن میں پھر آ کر فرماتے ہیں الاحد بلا تعویل عدد، خدا ایک ہے لیکن اس کی وحدت جو ہے وہ عدد کی طرف نہیں پلٹتی، بلا تعویل عدد، تعویل یعنی رجوع، نہیں پلٹتی عدد کی طرف، اس کی واحد ہے، وحدت رکھتا ہے، لیکن اس کی وحدت عدد کی طرف نہیں پلٹتی، اس کی وحدت عددی نہیں ہے. یہ تمام مطلب تھا کہ توحید سے ہماری کیا مراد ہے، کہ جب ہم توحید پروردگار کی بحث کو بیان کرتے ہیں. اور پھر نتائج بھی ذکر کر دیے کہ اگر ہم خداوند متعال کی وحدت کو وحدت حقہ حقیقیہ مانتے ہیں، امام علی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے، اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے، تو اس کے کچھ نتائج ہیں. اس میں سے ایک نتیجہ ہے خدا کا لامحدود ہونا، ایک نتیجہ خدا کا ازلی و ابدی ہونا، کہ میرے کلام کے دوران جو ہے اس مطلب کے اوپر جو ہے وہ واضح اور روشن ہو گیا ہے، یہ مطلب انتہائی واضح طور پر جو ہے وہ بیان کر دیا آپ کی خدمت میں. اس کے علاوہ بھی آپ اگر ایک اور خطبہ، مثلا اسی خطبہ نمبر 152 کے اندر ہی امام علی علیہ السلام یوں فرماتے ہیں، من وصفہ فقد حد، جس نے خدا کا وصف بیان کیا اس نے اس کو محدود کر دیا، ومن حدہ فقد عدا، اور جس نے خدا کو محدود کیا اس نے خدا کو معدود کر دیا، یعنی عدد بنا دیا اس کو، ومن عدہ فقد ابطل ازلا، اور جو خدا کو معدود کر دے اس کو وجود عددی مان لے، گویا کہ اس نے خدا کی جو ہے وہ ازلیت کا انکار کر دیا ہے، چونکہ عددی وجود محدود ہوتا ہے اور ازلی وجود لا متناہی ہوتا ہے، لا محدود ہوتا ہے. پس جو خدا کو وجود عددی مانے، عدد کی زبان میں اس کو ایک کہے، تو اس نے گویا کہ خدا کی ازلیت کا انکار کر دیا ہے. خوب، اس خطبے کی جو پچھلے جملے میں نے پڑھے ہیں اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارا بھی وہ مد نظر نہیں ہے، بعد میں کہیں موقع آیا تو اس کی وضاحت کریں گے، کہ ومن وصفہ فقد حد، جس نے اس کی وصف بیان کی اس نے اس کو محدود کر دیا. یہاں وصف بیان کرنے سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ توحید صفاتی میں جا کر جو ہے اس مطلب کو مزید بیان کریں گے. بہرحال یہ مجموع کلمات تھے امام علی علیہ السلام کے، جس میں اس حقیقت عالی و بہترین کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا تھا اور اس کی مزید وضاحت کی تھی علی علیہ السلام نے. اس کے بعد جو بحث شروع ہوتی ہے، اصل بحث میں وارد ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ توحید کے مختلف مراتب ہیں، تین مراتب میں بیان کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ ذات ہے، ایک مرتبہ فعل ہے، اور ایک مرتبہ صفات ہے. اور توحید کی بحث ان تینوں کے اندر ہی جاری و ساری ہے. میں ان تین مراتب کو ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اصل بحث میں جو ہے وہ وارد ہوں گے، کہ ان تین مراحل کو جو ہے وہ سمجھایا جائے یہ کیا ہوتے ہیں. آپ مثلا انسان کو اگر مد نظر رکھیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ کون سی خصوصیت ہے کہ جو اس کو باقی موجودات، باقی کائنات کے افراد سے جدا کرتی ہے، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ مثلا گویا کہ تھوڑا سا یوں تحلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جسم رکھتا ہے، آیا جسم ہونا انسان کو باقی موجودات سے جدا کرتا ہے؟ نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر وہ چیز جو مادی ہے وہ جسم رکھتی ہے، چونکہ ہر مادی چیز بدون جسم مثلا نہیں ہو سکتی. خوب، یہ بھی نہیں ہے. آیا انسان چونکہ رشد و نمو کرتا ہے، اس کے ذریعے یہ جدا ہوتا ہے باقی موجودات سے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، پودے بھی رشد و نمو کرتے ہیں، حیوانات بھی رشد و نمو کرتے ہیں. پس رشد و نمو جو ہے وہ بھی انسان کو باقی موجودات سے مکمل طور پر جدا نہیں کرتی. خب، آیا چونکہ انسان اپنے ارادے کے ساتھ حرکت کرتا ہے، لہذا یہ باقی موجودات سے جدا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ابھی بھی وہ مشترک ہے بعض چیزوں کے ساتھ. مثلا حیوان کو اگر آپ دیکھ لیں، تو وہ بھی مثلا ایک بکری اگر آپ دیکھ لیں، وہ بھی جب حرکت کرتی ہے تو اپنے ارادے سے حرکت کرتی ہے، چاہتی ہے چلنا تو وہ چلتی ہے، बगैर इरादे के हरकत नहीं होती उसकी। बस ये वाली सिफत भी जो है, ये वाली खसूसियत भी जो है इंसान को उससे जुदा नहीं करती। फलासफा व मनातिका ने जब दिक्कत की और इन तमाम सिफात को देखा, ये इंसान को बाकी मौजूदात से जुदा करने के लिए काफी नहीं है, तो उनको एक ऐसी खसूसियत नजर आई इंसान के अंदर के जो वाकई बाकी मौजूदात से उसको जुदा कर रही थी। वो खसूसियत थी कि जो मिला के इंसानियत थी, इसके अलावा किसी और चीज के अंदर नहीं पाई जाती थी। वो कौन सी है? वो इंसान का नातिक होना, नून अलिफ तोए काफ दो नुक्ते वाली, नातिक होना। इंसान चूंकि नातिक है, इस वजह से वो बाकी तमाम मौजूदात से जुदा है। कोई भी मौजूद जो है वो नातिक नहीं है। अब नातिक से क्या मुराद है, इसके बारे में फलासफा यूं बयान करते हैं और मनातिका कहते हैं कि इंसान चूंकि फिक्र करता है, नोतक यानी फिक्र करना, तअक्कुल करना, दर्क करना, और दर्क कौन सा, दर्क के अकली, ये दर्क के अकली जो है वो हैवानात में नहीं पाया जाता। हैवानात में दर्क हिस्सी है, हैवानात में दर्क ख्याली है। अब इससे क्या मुराद है, इसकी मजीद वजाहत की जरूरत है। आप मंतिक की तरफ रजू करें तो वहां पर इसकी वजाहत जो है वो मौजूद है, मेरी अभी मद्देनजर ये वजाहत नहीं है। नातिक यानी ऐसी हस्ती के जो तअक्कुल करती है, ऐसी हस्ती जो दर के अकली रखती है, ऐसी हस्ती जो दर के कुल्लियात करे। खूब, जब इंसान नातिक है इस माना में ये जुदा हो जाता है, क्योंकि ना हैवानात के अंदर नुत्क पाया जाता है, दर के कुल्ली पाया जाता है, दर के अकली नहीं पाया जाता उसके अंदर, और ना ही बाकी मौजूदात के अंदर। अब ये नातिक वाली खसूसियत इंसान की जाती खसूसियत शुमार होती है। इसको बाज औकात जात के साथ ताबीर किया जाता है, यानी जब कहा जाए कि इंसान की जात क्या है, तो कहा जाता है नातिक, नातकियत। बस जात से क्या मुराद है, जात से मुराद वो खसूसियत के जिसके जरिए वो बाकी तमाम मौजूदात से जुदा हो जाए, ये जात का मरहला है। बस नातिक जात है। इसके बाद का मरहला जो आता है वो है सिफात का। हम देखते हैं कि अब और इस नातकियत की खसूसियत क्या है, जात होने की खसूसियत क्या है, कि अगर नातकियत को ले लिया जाए तो इंसान ही खत्म हो जाता है। ऐसा इंसान नाम की कोई हस्ती नहीं होगी कायनात के अंदर अगर इस नातकियत को ले लिया जाए। बस नातकियत कवाम इंसानियत है, इंसान होना वाबस्ता है किसके साथ, नातिक होने के साथ। नातिक है तो इंसान है, अगर नातिक नहीं है तो असलन इंसान ही नहीं है। दूसरा मरहला जो है वो सिफात का आ जाता है। हम देखते हैं कि एक इंसान जात रखता है, लेकिन उसके साथ साथ बाज ऐसी खसूसियात उसके अंदर, हालात उसके अंदर पाए जाते हैं कि अगर वो उससे ले भी लिए जाएं तो उसकी जात को कोई असर नहीं पड़ता। मसलन हम देखते हैं कि इंसान आलिम है, इंसान जो है वो क्या नाम है, शुजा है, इंसान जो है वो क्या है, खौफ खाने वाला है। मसलन इस किस्म की जो सिफात पाई जाती हैं, इंसान जो है वो मोहब्बत करने वाला है, ये सिफात जो पाई जाती हैं, और इसकी नकीज भी, मसलन जाहिल है, मसलन खशम रखता है, गजब करता है, या इस किस्म की सिफात हैं। ये सिफात अगर इंसान से ले ली जाए, मसलन एक इंसान असलन मोहब्बत ही ना करता हो, मसलन ले ली उससे ले लिया जाए, असलन उसके वजूद में ही ना हो मोहब्बत करना, या शुजा होना उसके वजूद में ही ना हो, तो आया वो इंसानियत से खारिज हो जाएगा? नहीं, इंसान होना उसका बाकी रहेगा, नातक की तरह नहीं है। बस दूसरा मरहला जो है वो सिफात का है, कि इंसान बाज़ सिफात रखता है, आलिम, आलिम होना, शुजा होना, मतलब इस तरीके से बाकी सिफात है। तीसरा मरहला जो आता है वो है अफआल का मरहला, कि इंसान जात रखते हुए, सिफात रखते हुए बाज़ अफआल को अंजाम देता है। मसलन सुनता है, खाता है, पीता है, सूंघता है, ये तमाम जो है वो अफआल शुमार होते हैं। बस ये कहा जाता है ये अफआल का मरहला है। बस इस मिसाल के जरिए जो आपको समझाना था वो ये कि अगर आप एक हस्ती को सामने रखें तो उसके ये तीन मराहल हैं, एक जात का मरहला है उसके अपने अहकाम है, एक सिफात का मरहला है उसके अपने अहकाम है, एक अफआल का मरहला है उसके अपने अहकाम है। खुदाबंदे मुताल एक हस्ती लामहदूद लामुतनाही है, हम इस जात के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारी गुफ्तगू तौहीद परवरदिगार में है। अब हमने ये देखना है ये तौहीद की बहस इन तीन मराहल में है या नहीं है। जवाब उसका यह है कि तीनों मराहल में खुदा वाहिद है। जात के मरहले में वाहिद है, पस इसको तौहीदे जाती कहते हैं। सिफात के मरहले में वाहिद है, पस उसको तौहीदे सिफाती कहते हैं। और अफआल के मरहले में वाहिद है, लिहाजा तौहीदे अफआली कहते हैं। अब तौहीदे जाती से क्या मुराद है, तौहीदे अफआली से क्या मुराद है, तौहीदे सिफाती से क्या मुराद है, ये एक तफसीली गुफ्तगू है। इंशाल्लाह बाद वाले दर्स में इसको मजीद खोल कर बयान करेंगे। असली बहस है ये हमारी, और तवज्जो से आप दोस्तान जो है वो इसको सुनेंगे और इसको नोट करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।